جنت البقیہ یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ،
بھارت بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مضمونیت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد والے دیگر عالم کے، انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں سے قرار فرمایا ہے اس انتہائی نازک اور تاریخ کے حساس موقع پر، ایک شعور اور ایک آگہی نصیب فرمائی ہے اور حق کی مظلومیت کے باوجود حق کا ساتھ دینے، حق کے لیے آواز بلند کرنے کی طاقت خدا مطالعہ ہمیں نصیب فرمائی۔ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد والے مجلس 8 شوال انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے تاریخ کا ایک انتہائی غم انگیز، انتہائی افسوسناک واقعہ، اور ظاہر ہے کہ اس واقعے کے اندر اتنے جذباتی عناصر ہمارے ساتھ ہیں، ان شخصیتوں سے وابستگی کی بنیاد پر جن کی قبور مقدسہ اس دن میں آل سعود کے ہاتھوں منہدم ہوئی ہیں، لیکن ان تمام تر جذباتیتوں کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس واقعے کا پس منظر ہم کس عنوان سے دیکھیں،
اس کا کیا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اس کے
مستقبل کو کس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے۔
ظاہر ہے کہ ہمیں ہر
واقعے سے کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ تاریخ میں اگر ایک واقعہ پیش آیا ہے، فرضاً کربلا کا واقعہ 1400 سال پہلے پیش آنے والا واقعہ، ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے، چاہے وہ مظلومیت کے اوپر مبنی ہے، بعض اوقات واقعہ کسی فتح کا ہے، بعض اوقات واقعہ کسی مظلومیت کا ہے، ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی درس ہوگا اور اس سے ہمیں مستقبل کو طے کرنا ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا متعلق ہونے کے ناطے کربلا سے جو درس سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اب دوبارہ کہیں کوئی حسین تنہا نہ ہو، اب حسین کا ساتھ دینے والے ہونے چاہئیں۔ اگر ہم نے سیکھا ہے کہ اگر کوئی حق کی خاطر آواز بلند کرے، ہماری ذمہ داری ہے سید الشہداء کا ماننے والا ہونے کے ناطے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا منتقد ہونے کے ناطے کہ ہم اب کسی کو میدان کربلا کے اندر کھڑا نہ دیکھیں کہ وہ تنہا کھڑا ہو اور کہہ رہا ہو کہ کوئی میرا ساتھ دے. اسی طریقے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس 8 شوال کے واقعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, اور اس سے سیکھتے ہوئے جو موجودہ صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے اندر ہم کیا درس حاصل کر سکتے ہیں. 8 شوال کا واقعہ صدیوں میں ایک دفعہ پیش آنے والا واقعہ ہے, اور میرا اپنا خیال ہے کہ اتنے اچانک پیش آیا تھا, اتنی تیزی سے پیش آیا تھا, شاید لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تاریخ کا ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہے, یعنی ایک ایسا واقعہ ہے جو دوبارہ نہیں ہونا ہے, دوبارہ اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی. لوگ شوق میں تھے, اس وقت لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی یہ کام کر سکے گا. انہوں نے کچھ پس منظر تیار کیا تھا علیہ سعود نے, لیکن لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ اس حد تک بھی جا سکیں گے. اور اس کے بعد توقع یہ تھی کہ اگر اب یہ ہو گیا ہے تو دوبارہ ایسا کوئی واقعہ تکرار نہیں ہوگا, برسوں تک نہیں ہوا. لیکن موجودہ دور میں ہم نے دوبارہ اسی واقعے کی تکرار کو مختلف جگہوں کے اوپر ہوتے دیکھ لیا ابھی چند مہینوں کے اندر. تو یہ جو گروہ باغی عراق کے اندر آیا, اس نے مختلف انبیاء کی قبر کو, اصحاب رسول کی قبر کو, مقدس مقامات کو, ان سب کو بہت تیزی سے مسمار کرنا شروع کر دیا. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس تاریخی پس منظر کے اندر ہم اس کو دیکھیں. اس کے علاوہ ایک اور جو بات انتہائی اہم ہوتی ہے وہ یہ کہ تاریخ کے اندر کوئی واقعہ جزیرے کی طرح نہیں ہوتا, ہر واقعے کا ایک پس منظر ہوتا ہے, ہر واقعے کا کوئی اثر ہوتا ہے. ہم لوگ معمولاً جو واقعات کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر اتنی گہرائی نہیں ہوتی کہ ہم واقعے کو 100 سال کی سطح پہ دیکھ سکیں. ہم لوگ واقعوں کو ٹکڑوں کے اندر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی کہے پاکستان 1947 میں بنا, تو شاید ہی کوئی یہ سوچ پائے کہ جو پاکستان 1947 میں بنا 80 سال پہلے اس کے اثرات کیا تھے, کہاں سے شروع ہوا تھا, کس جگہ کو ہم کہہ پائیں گے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے یوں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب 80 سال کے بعد پاکستان شاید بن جائے. اسی طریقے سے جب بنا تو کیا کوئی یہ سمجھ پا رہا تھا کہ اس کے 50 سال کے بعد اثرات کیا ہوں گے, 60 سال کے بعد اثرات کیا ہوں گے؟ معمولاً ہم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. اگر مستقبل میں اتنی طاقت نہیں بھی ہو تو کم سے کم ماضی میں اتنی طاقت ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ ہم ماضی سے سیکھ سکیں کہ ماضی میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے اب جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ جگہ کیسی ایک جگہ ہے. تو ہم اس طرح کا ایک تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے اسی کے ساتھ بہتر ہے اس بات کا بھی جائزہ لے لیجیے کہ کیا ہم جنت البقیع منہدم کرنے والوں کو ان کو بھی کوئی ایک گروہ سمجھیں یا کسی گروہ کا تسلسل سمجھیں, کوئی سلسلہ دیکھیں یا ایک گروہ دیکھیں. اگر ایک گروہ دیکھیں تو پھر آپ یوں سوچ پائیں گے کہ جزیرہ نما عرب کے اندر تقریباً 1770-1775 کے قریب ایک شخص پیدا ہوا, اس نے ایک فکر کو لے کر بڑھنے کی کوشش کی, وہ فکر تقریباً 100 سال کے بعد ایک قبیلے کو متحد کر پائی, اس قبیلے نے کچھ فسادات برپا کیے اور اس کے بعد انگریزوں کے ساتھ مل کر اس نے تقریباً 1928 میں اپنی حکومت جزیرہ نما عرب کے اوپر حجاز کے اوپر تیار کر لی. ظاہر ہے کہ ریفرنس اس فکر کے اوپر ہے جس کو اب ہم وہابیت تعبیر کرتے ہیں, جو تقریباً 1770-1775 کے بعد پیدا ہونے والے محمد بن عبد الوہاب سے شروع ہوئی تھی, جو ابن تیمیہ کی فکر سے متاثر تھا. اس کی زندگی میں اس کو کوئی خاص بڑی کامیابی نصیب نہیں ہوئی, لیکن اس نے اپنی زندگی کے اندر ہی ایک قبیلے کے ساتھ اتحاد کر لیا, اور اس قبیلے کے ساتھ اتحاد کرنے کے بعد تقریباً 100 سال کے بعد ان کو قابل ذکر طاقت مل گئی, اور اس طاقت کے ساتھ انہوں نے عراق کے اوپر مقدس مقامات پہ حملے بھی کیے, اور اس شدت کے ساتھ حملے کیے کہ کربلا کو مسمار کیا. یہ تقریباً 1870 کے قریب انجام پایا, اور اس کے بعد پھر اپنی طاقت کو جزیرہ نما عرب کے اندر انگریزوں کی سرپرستی کے ساتھ اور انگریزوں کے جاسوسوں جس میں مشہور لارنس آف عربیہ تھا اس کے ذریعے اپنے آپ کو بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1930 کے اندر جب عثمانیہ حکومت ختم ہوئی اور حجاز کے اوپر علیحدہ حکومت بننے کا کام آیا تو دو قبیلوں کے درمیان مقابلہ ہوا اور ان دو قبیلوں کے مقابلے میں آل سعود انگریزوں کی سرپرستی میں جیت گیا، دوسرا قبیلہ جو تھا وہ ان کے مقابلے میں شریف خاندان تھا اور اس شریف خاندان کو ریجیکٹ کیا گیا، انگریزوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، ایک لمبی داستان کے بعد آل سعود کو چن لیا۔ ایک راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو اتنے سے ہی حصے میں دیکھیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایک خاندان ہے طاقت کے لیے کھڑا ہوا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ایک حکومت جزیر نما عرب کے اندر قائم کر لی، اور جب قائم کر لی تو اس کے بعد اس کے پاس کچھ افکار و خیالات تھے جو غلط تھے، باطل تھے، جن کے اندر قبور سے دشمنی شامل تھی، اور اس دشمنی کے نتیجے میں جنت البقیع کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کام انجام پایا۔ تو اگر اس حد میں رکھیں تو پھر کوئی بہت بڑی سازش نہیں نظر آئے گی، اس حد میں رکھیں تو ایک قبیلہ تھا، اس کے پاس ایک فکر تھی، اس نے اپنے کام کو انجام دیا، غلط کیا، 100% غلط کیا، لیکن کوئی بڑی سازش آپ کو نظر نہیں آ پائے گی۔ میں اپنے طور پر کہوں گا ہمیں تجزیہ و تحلیل میں سازشی انداز میں نہیں سوچنا چاہیے، لیکن کم سے کم حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، حقائق کو بھی اپنی نظر کے اندر رکھنا چاہیے۔ اگر حقیقتوں کو اپنے نظر میں رکھیں تو پھر ہمیں اس سے تھوڑا سا پیچھے جا کر سوچنا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد اب ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل پیش آتی ہے وہ ایک اور مشکل یہ پیش آتی ہے کہ معمولاً کوئی بہت بڑا واقعہ ہم انسانوں کی آنکھوں کے سامنے انجام پاتا ہے، آسمانوں میں تو پتا ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، زمینوں پہ خبر نہیں ہوتی یہ کیا ہو گیا، بہت کم لوگوں کو پتہ چل پاتا ہے یہ کیا ہو گیا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا کہ جب اللہ کے رسول غار حرا میں تشریف فرما تھے اور حضرت جبرائیل تشریف لائے اور پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس خبر کو زمین پر کتنے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ خبر کوئی اہم خبر تھی؟ شاذ و نادر، یعنی کچھ نشانیاں بنی قیصر و کسریٰ کے اندر، کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں، کچھ آسمانی نشانیاں ظاہر ہوئیں زمین کے اوپر بھی، لیکن زمین پر رہنے والے مثال کے طور پر اگر اس زمانے کے اندر فرض کر لیتے ہیں 50-60 کروڑ لوگ ہوں گے، کتنے لوگوں کو پتہ چلا ہوگا یہ کیا واقعہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں، گنتی کے چند لوگوں کو۔ اسی طریقے سے جب کربلا کا واقعہ پیش آ رہا تھا تو کیا پوری دنیا کو پتہ تھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، شاذ و نادر لوگوں کو۔ یعنی ہم انسانوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم کسی واقعے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو تاریخی اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، جس کو میں عرض کر رہا ہوں آسمانی اعتبار سے بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، ہمیں خبر نہیں ہوتی، ہم دیکھ نہیں پاتے۔ جو دیکھ سکتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو کربلا میں موجود تھے شاید ممکن ہے، بلکہ میں یقین سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم تھا یہ واقعہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ اگر ان سے کوئی یہ کہتا اس موقع پر، خاص کر دشمن کے لشکر میں، کہ جس واقعے میں تم لڑ رہے ہو، جس لشکر کے خلاف تم لڑ رہے ہو، اس لشکر کی مظلومیت پہ رونے والے 1400 سال کے بعد بھی دنیا کے ہر کونے میں ہوں گے، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے یہ بات، وہ قطعاً اس بات کا شعور نہیں رکھ سکتے تھے کہ اس 72 کے گروہ کے چاہنے والے، اس کے اوپر رونے والے 1400 سال کے بعد بھی آئیں گے، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ہم انسانوں میں معمولاً اتنی طاقت نہیں ہے، ہم لوگ صرف ظاہر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے سامنے دو بہت بڑے لشکر ہوں، جمع غفیر ہو، 40-40, 50-50 ہزار کے لشکر کھڑے ہوں، تو ہم کہتے ہیں ہاں کوئی جنگ ہوئی، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید یہ تاریخ میں یاد رہے گی، بعض اوقات مٹ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، دنیا ہوتی رہتی ہے۔ لیکن وہ جو چھوٹا سا لشکر تھا اس کو خدا تعالیٰ نے محفوظ کیا، کیوں؟ اس کی آسمانی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اب ہمیں ایک بات دیکھنی پڑے گی، یہ جو آل سعود نے کیا جنت البقیع کے اندر، اس کی شاید زمینی قیمت لوگوں کے نزدیک زیادہ نہ ہو، آسمانی قیمت کتنی ہے؟ آیا واقعاً خدا کے نظام میں اس کا کوئی اثر ہے؟ خدا کے نظام میں اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے. اچھا جیسے ہم یہ سوچنے لگتے ہیں خدا کے نظام میں اس کو دیکھا جائے, میں نے عرض کیا ہمارے پاس بصیرت اتنی نہیں ہوتی کہ ہم اس کے تسلسل کو سمجھ سکیں پیچھے سے کیا ہوا تو یہاں تک معاملہ پہنچا. ورنہ اب اگر اس کو بہت سادگی کے ساتھ ترجمہ کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس عظیم الشان ہستی کی قبر کے اوپر اہانت کرنے کی کوشش کی گئی جس کے ذریعے آخری نبی کا تعارف ہوتا تھا. اس عظیم الشان ہستی کے ساتھ, یعنی یہ وہ ہستی ہیں کہ جو تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں جب بی بی کا گھر تمام تر برکتوں کا محور تھا, کوئی کسی سے کہتا ہے یہ گھر دیکھ رہے ہو نا چند مہینوں کے بعد اس کا دروازہ جلنے والا ہے, تو کیا کسی کو سمجھ میں آنا تھا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن ہو گیا. اچھا ہو گیا تو کتنے لوگوں کو پتا چلا؟ گنتی کے چند لوگوں کو. یہ جو گنتی کے چند لوگوں کو پتا چلا, آسمانی نظام میں اس کی قیمت کتنی تھی؟ یہ کہ بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر کے اوپر حملہ ہوا, ان کی نسل میں سے ایک پاکیزہ ہستی دنیا سے رخصت ہوئی اور باقیوں کو مظلومیت کا سامنا کرنا پڑا, الہی نظام میں اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو فقط تعارف کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو ثابت کرنے کے لیے فی الحال ٹائم نہیں ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسمانی گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ تھا. کیسا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک اس واقعے کی قیمت اتنی ہے. گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا خدا تعالیٰ نے کہ یہ ہوگا کہ وہ جس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہوگا اس کے اوپر اژدہا حملہ کرے گا. یہ آسمانی کتابوں کے اندر لکھا ہے. اللہ کے نزدیک اس واقعے کی اتنی قیمت ہے کہ گزشتہ کتابوں کے اندر اس کی خبر دیتا ہے کہ دیکھو آئندہ یہ ہونے والا ہے. کس واقعے کی؟ جس کی لوگوں کو پتہ ہی نہیں, قیمت ہی نہیں بن پائے. اب ہم اپنے طور پہ سوچتے ہیں جنت البقیع کے واقعے کو کیسے دیکھیں, کس انداز میں دیکھیں. تو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اہل سعود صرف ایک فرنٹ پر ایک چہرہ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. حتیٰ اس اہل سعود کی حمایت کرنے والے انگریزی نظام جو اس زمانے کی برٹش گورنمنٹ تھی, وہ بھی صرف ایک چہرہ ہے. اصل طاقت کون سی ہے؟ اصل جنگ کون سی ہے؟ اصل جنگ شیعہ اور اہل سعود کے اندر نہیں ہے. اصل جنگ شیعہ اور انگریزوں کے اندر بھی نہیں ہے. اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ صرف ایک جنگ ہے, خدائی نظام شیطانی نظام. اصل جنگ یہ جنگ ہے. یہ جو بی بی کے گھر پہ حملہ کیا, چند آدمی جمع ہوئے انہوں نے حملہ کیا, ان آدمیوں کی جنگ اہل بیت سے لوں تو میں کہوں گا نہیں, یہ جنگ ان چند لوگوں کی اہل بیت سے نہیں ہے. یہ جنگ کس کی ہے؟ یہ شیطانی نظام خدا کے نظام پہ حملہ کر رہا ہے. پورا شیطانی نظام ہے جو خدا کے نظام کے اوپر حملہ کر رہا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ شیطانی نظام نے اپنا نمائندہ تیار کیا, خدائی نظام کے نمائندے کے اوپر حملہ کیا. اس کو اس طرح دیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پر تفصیل سے ہم آپ کی خدمت میں مختلف مقامات پہ عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں حجت خدا کے ساتھ ہونے والی شیطان کی حرکتوں کو دیکھنا پڑے گا. جو اصل گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کے کچھ نمائندے زمین کے اوپر اللہ کے نمائندوں کے ساتھ ٹکرائیں گے, اور یہ مسلسل ایک جنگ ہے. کہاں سے شروع کریں؟ آپ جہاں کہیں بھی انبیاء کے خلاف ظالموں کو دیکھیں گے وہیں سے شروع کریں. مثلاً اگر قرآن کریم کے ریفرنس میں شروع کریں تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج کیا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی, اس میں اور کربلا کے واقعے کے اندر بنیادی طور پہ فرق نہیں ہے, بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ ادھر بھی نمرود ہے, شیطانی نظام کا نمائندہ ہے, ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو خدائی نظام میں حجت ہے, اور کربلا کے اندر بھی وہی شیطانی نظام کا نمائندہ یزید ہے, اور ادھر سے سید الشہداء خدا متعال کی حجت کے طور پر میدان عمل کے اندر. ہم ہمیشہ اس ریفرنس میں دیکھیں تو پھر ہمیں تسلسل بھی نظر آتا ہے. اگر اس ریفرنس میں دیکھیں تو پھر کس عنوان سے دیکھیں؟ تو پھر ہم اس عنوان سے دیکھیں گے کہ آج سے تقریباً 90 سال پہلے شیطانی نظام نے اللہ کے رحمانی نظام کے مرکز میں آ کر کچھ طاقت حاصل کی. کچھ طاقت حاصل کی اور اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ اب ہم شیطانی نظام کے نمائندے اللہ کے حجت کے آثار کو بھی ختم کر دیں گے، جس طرح سے حجت خدا سے لڑ لڑ کر غیبت کروائی، ہم آثار کو بھی ختم کر دیں گے. 100 سال پہلے اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ہمیں یہ کر لینا چاہیے. تقریباً 130 سال پہلے کربلا پہ حملہ کیا، کامیاب نہیں ہوئے. خواہش یہ تھی کہ کربلا کے آثار مٹا دیں، اللہ کا وعدہ ہے حسین کا نام، حسین کی نشانیاں باقی رہیں گی، کامیابی نہیں ہوئی. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اوپر قبضہ حاصل کیا اور مدینہ منورہ سے ان تمام آثار کو مٹانے کی کوشش کی جن کی بنیاد پر دین اسلام ثابت ہو سکتا ہے. اب اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گزشتہ پروگرامس کے اندر اس کام کو کر چکے ہیں کہ یہ جو آثار کو مٹانے کی سازش ہے یہ ہمیں کہاں تک پہنچا سکتی تھی. اگر مسلمان ریئیکشن نہ دیتے تو پھر یہاں تک پہنچنی تھی کہ اللہ کے رسول کی قبر بھی نعوذ باللہ تعالیٰ باقی نہیں رہنی تھی. اور یہ شیطانی نظام کی ایک مسلسل کارروائی ہے کہ اگر لوگ رد عمل نہ دکھائیں تو وہ اور آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھے گا. یہ جو کچھ میں اور آپ عراق کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کے عمومی رد عمل نہ دکھانے کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے واقعا 90 سال پہلے عموم مسلمانوں نے اس خاندان کے خلاف رد عمل دکھایا ہوتا اور 80-90 سال پہلے مسلمانوں نے اس خاندان کے اوپر گرفت کر لی ہوتی تو آپ ذرا تصور کیجئے گزشتہ 80 سال کی تاریخ کچھ اور ہوتی، بالکل کچھ اور تاریخ ہوتی. یعنی فرض کر رہے ہیں انہوں نے یہ سانحہ کیا، مسلمان رد عمل دکھاتے، آل سعود پر گرفت کر لیتے اور آل سعود کو ان حرکتوں سے روک لیتے جو انہوں نے آخری 80-90 سال کے اندر کی ہیں. تاریخ اسلام، تاریخ مسلمان کچھ اور ہوتی، ہم کسی اور جگہ ہوتے پھر 80 سال کے اندر نہیں کیا. اچھا یہاں پر قانون کے طور پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، جہاں کہیں مقدسات خدا پامال ہوں اور رد عمل نہ دکھایا جائے تو ذلت آتی ہے، شدت کی ذلت آتی ہے اور سب کو بے بسی کے اندر پھنسنا پڑتا ہے. سید الشہداء کے واقعے کے اندر مسلمانوں نے رد عمل نہیں دکھایا، اس کے بعد جو ذلت اٹھانی پڑی تو وہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ 3 دن استبل بنا رہا، مسجد نبوی آل امیہ نے استبل بنا کے رکھی 3 دن تک، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا، پردے میں 2 دفعہ آگ لگی ہے. مقدسات پامال ہوتے ہیں، مقدسات کی پامالی کے اوپر رد عمل نہ دکھایا جائے تو پھر بہت ساری ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں. مسلمانوں نے غلطی کی اس وقت، کسی بھی وجہ سے اس رد عمل کو نہیں دکھایا جو دکھا دینا چاہیے تھا. 90 سال سے ہم اس مصیبت کو اٹھا کے پھر رہے ہیں. یہ جو پوری دنیا کے اندر فرقہ واریت کی لہر ہے، کیا ہم ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے اس آل سعود کو؟ کیا ان کا کرتا دھرتا نہیں ہے؟ 80-90 سال میں جو کچھ میں نے اور آپ نے اس ملک کے اندر اٹھایا ہے، اس خطے کے اندر اٹھایا ہے، کیا اس کے ذمہ دار نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے اسی نسل کے اندر اپنی آنکھوں سے گزشتہ 30 سال میں ان کو یہ دہشت گرد پالتے دیکھا ہے. اس خطے کے اوپر ان تمام دہشت گردوں کو ہم نے پلتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. کس نے پالا انہیں، کس نے یہاں تک پہنچایا؟ اور ریفرنس کے طور پر آج ہی کا دن اس مظلوم قائد کی شہادت کا دن ہے جو 30 سال پہلے اس کے اوپر آنسو روتا تھا کہ مت کرو تم اپنے ملک کے ساتھ. وہ مسلسل اس بات کو کہتے تھے کہ دیکھو تو کچھ تم کر رہے ہو یہ کسی ایک کے خلاف نہیں جائے گا، یہ پورے ملک کو تباہ کرے گا. اور اس موقع پر اسی آل سعود کے پیسے سے، اسی آل سعود کی حمایت سے جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا، جو کچھ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر ہوا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اب ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، کیا آل سعود بچ جائیں گے؟ کیا یہ دنیا میں عزت لے پائیں گے؟ حتیٰ دنیا میں، آخرت تو دور کی بات ہے کہ اگر یہ دور سمجھتے ہیں آخرت کو، کیا یہ تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو چند سالوں کے اندر آپ ان کی شدید ترین ذلتیں دیکھیں گے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی 70-80 سال کی حکومتیں بنا کر ابدی طاقت لے لیں گے کیا؟ ان کو جن ذلتوں اور خواریوں سے گزرنا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور اگر ان کو نہ نظر آ رہا ہوتا کہ ہم کس مصیبت میں پھنس چکے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا اتنا برملہ آگے نہ جاتے. یہ سنبھل کے پاؤں رکھتے، اب ان کے پاس کچھ باقی نہیں بچا ہے. میرا مجھے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے، ہم اگلے چند سالوں کے اندر ان کی ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. قبور اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ جن لوگوں نے اہانت کی، ان کی نابودی اور بربادی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. انہوں نے اس طرح کا ایک فیصلہ کیا کہ ہم حجت خدا سے لڑیں، حجت خدا کے آثار کو محو کر دیں. 70-80 سال پہلے اٹھے، اس حرکت کو انجام دیا، اور اس کے بعد یوں سمجھا کہ شاید اس کے ذریعے سے آثار اہل بیت اطہار علیہ السلام محو ہو جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم نے کچھ اور انتظام کیا ہوا تھا. میں آپ کو اس تاریخی تفصیل میں نہیں جا سکتا، نہ اس کا ٹائم ہے نہ اس کا محل ہے، لیکن صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم اور آپ تھوڑے سے جلد باز ہیں. ہم کسی مشکل کو جب اپنے سر کے اوپر آتا دیکھتے ہیں، بعض اوقات اس سے اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، البتہ ہمدردی میں جو طبیعی بھی ہے، لیکن اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اعتماد نظام پہ سے جیسے کم ہونے لگتا ہے. میں آپ سے صرف اتنی بات عرض کروں گا، ذرا سوچیے اگر آپ 1870 میں آپ ہوتے کربلا میں اور وہابیوں کو وہاں پر حملہ کرتا دیکھتے، آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں کیا آتا کہ اس مکتب میں سے کچھ بچے گا؟ ہم لوگ ڈر رہے ہوتے کہ تو سب مسمار ہو گیا. اگر میں اور آپ اس جنت البقیع کے مقام پر ہوتے جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو ہم لوگ کیا سوچتے؟ اب یہ دوبارہ کبھی نہیں بسے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ. ہم لوگ یہ سوچتے، ہم لوگ یہ سوچتے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اس حرکت کے بعد تشیع اتنی کمزور ہو جائے گی. اور انہوں نے یہی منصوبہ بنایا تھا کہ خدائی نظام کو اتنا بے بس کر دیں گے، اتنا بے بس کر دیں گے، نشانیاں بھی مٹا دیں گے، ختم ہو جائے گا سب کچھ. خدا کا نظام کہیں اور ترکیب کر رہا تھا. عین اس وقت جس وقت یہاں پر عربستان کے اندر، حجاز کے اندر یہ آل سعود طاقت پکڑ رہے تھے، بالکل اس کے مقابلے میں ایران میں ایک ایسا بادشاہ حکومت کر رہا تھا جس کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، قطعاً دین سے نفرت کرتا تھا رضا خان. اور اس انگریزی نظام نے سوچا تھا کہ اگر اہل سنت کا معاملہ ہے تو ہم نے آل سعود کو بٹھا لیا ہے، اگر شیعہ کا معاملہ ہے تو شیعہ گرفت میں ایران اور عراق کے اندر، وہاں پر بھی ہمارا آدمی بیٹھا ہوا ہے، معاملہ ہی ختم ہو گیا. نہ تشیع کی طرف سے نہ تسنن کی طرف سے کسی حرکت کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ مطمئن تھے کہ انہوں نے دین اسلام کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اور اس کے بعد رضا خان کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، سب کچھ. اور عالم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا عالم تھا؟ عالم یہ تھا کہ یہی رضا خان، اس کی خواتین ایک دفعہ قوم مقدسہ پہنچتی ہیں اور قوم مقدسہ بے پردگی کے عالم میں زیارت کرنا چاہتی ہیں، وہاں پر موجود ایک آیت اللہ مقابلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا. شاہ تہران سے اٹھ کر آتا ہے فوجی ساز و سامان کے ساتھ، ان آیت اللہ کو حرم کے میدان اس صحن کے اندر لا کر خود اسٹک سے مارتا ہے اور سمجھتا ہے اب میں بچ جاؤں گا. کتنا بچے گا؟ جس ملک کے اندر یہ بادشاہ اتنی طاقت کا اظہار کر رہا تھا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم تمہارے دینی رہنماؤں کو لا کر خود ہاتھ سے مار سکتے ہیں، کیا بچ گئے؟ خدا کا نظام اپنی ترکیبیں کرنا جانتا ہے، ہمیں کیوں یقین نہیں آتا؟ وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. خدا کا نظام جانتا ہے کیا کرے. یہ یہاں پہ یہ ساری حرکتیں کر رہے تھے، جنت البقیع کو مسمار کر رہے تھے، یہ بادشاہوں کو بٹھا رہے تھے، یہ آل سعود کو لے کر آئے، وہاں پہ رضا خان کو لے کر آئے، اور خدائی نظام کیا کر رہا تھا؟ خدائی نظام اندر ہی اندر انسانوں کو تربیت دے رہا تھا، انسانوں کو تیار کر رہا تھا. کس مارکے کے لیے تیار کر رہا تھا؟ یہ جو میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ 1928 کی بات کر رہے ہیں کہ جب جنت البقیع کو مسمار کیا گیا تقریباً. اور ہم جن علماء کے ذریعے اس کام کو ہوتا دیکھ رہے ہیں، ان کا اس وقت نام و نشان بھی نہیں تھا، جنہوں نے بعد میں آ کر اسلام کو ایک نئی زندگی دینے کی کوشش کی، ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. وہ لوگ گمنام تھے اس موقع کے اوپر، لیکن خدائی نظام تیار کر رہا تھا. یعنی اب اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تقریباً اسی ٹائم میں جس ٹائم میں آل سعود جنت البقیع کو مسمار کر رہے تھے، امام خمینی چہل حدیث لکھ رہے تھے، تو میں کیا سوچوں؟ میں یہ سوچوں گا خدائی نظام کہہ رہا تھا تم بادشاہ لوگ جتنی طاقت دکھا سکتے ہو دکھاؤ، ہمارا نمائندہ بھی اندر ہی اندر کچھ کام کر رہا ہے، وہ بھی کچھ کام کر رہا ہے۔ وہ چہل حدیث لکھ رہے تھے، انہوں نے تقریباً 24 سال کی عمر کے اندر چہل حدیث لکھی ہے، تقریباً وہی ٹائم بن رہا ہے۔ اس وقت مختلف عرفا انسانوں کی تربیت میں مشغول تھے، اور ہم اور آپ ان کو دیکھتے نا اور ان سے پوچھتے بھائی آپ کی حکمت عملی کیا، جنۃ البقیع قربان ہو گیا، تو وہ ہم سے کیا کہہ سکتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ ان سے کیا کہتے؟ آپ کہتے بھائی آپ کیا کام کر رہے ہیں، کیا آپ کے کام کا اثر کہاں ہے، کون آپ کا ماننے والا ہے؟ یہ بالکل ایسے جیسے جب انقلاب کی بالکل ابتدا ہوئی اور کسی نے امام خمینی سے پوچھا کہ آپ کے ماننے والے کہاں ہیں، اور انہوں نے صرف یہی کہا کہ ٹھیک ہے انتظار کریں گے، یا ماؤں کی گودوں میں یا ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ ہمیں خدا کے نظام پہ اعتماد کرنا ہوگا، خدا کا نظام اپنا کام کرنا جانتا ہے۔ اس خدائی نظام نے اس خاموشی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیا، یہاں تک کہ جب 1980 کے قریب وقت آیا کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس ملک کے اندر سے اسلام کی طاقت ابھرنے والی ہے، جو مکمل امریکی نظام کے کنٹرول میں تھا، وہاں سے ایک اسلامی طاقت ابھری۔ اور وہ جو اسلامی طاقت ابھری، اب ذرا تصور کیجیے گا 1870-1880 میں جس فرقے کے مرکز کے اوپر حملہ ہو گیا، کربلا کے اوپر حملہ ہوا، جس کے مقدس مقامات پامال ہوئے 1930 کے اندر، اور وہ جواب نہیں دے سکا تھا۔ اس وقت دنیا کا طاقتور ترین گروپ ہے، اس وقت دنیا کا طاقتور ترین گروپ ہے، کوئی ظالم طاقت اس گروپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس وقت۔ وہ ایک شیطانی نظام تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بادشاہوں کو بٹھا کر، کچھ کاموں کو انجام دے کر وہ اسلام کو ایک ابدی، نعوذ باللہ تعالیٰ، ابدی شکست کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور جو خدائی نظام کے ماننے والے تھے وہ جانتے تھے کہ ہاں یہ مشکل وقت ہے، ہاں یہ مشکل وقت ہے، لیکن ہم اپنے کام کو انجام دیں گے، کام کو انجام دیں گے، اور اسی گروہ کو اس کے میدان کے اوپر جا کر شکست دیں گے، اور شکست دی انہوں نے الحمد للہ رب العالمین۔ اسی چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینے کے بعد ایک منصوبہ بندی کے ذریعے سے، البتہ میں ہمیشہ معتقد ہوں یہ منصوبہ بندی سوائے امام وقت کسی اور کے پاس نہیں ہے، نہ دیکھے ہوئے وہ ہاتھ جو پوری تاریخ کے اندر تشیعوں کو لے کر چل رہا ہے، دین حق کو لے کر چل رہا ہے، ایک ایسا مرکز جس کے رابطوں کو بھی ہم نہیں جانتے، اس کے رابطے کس قسم کے رابطے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہ نظام موجود ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے اس نظام کی ایفیشنسی کتنی ہے، تو میں اسے کہتا ہوں ایفیشنسی صرف تمہیں دیکھنا ہے اور پلاننگ دیکھنی ہے، تو تم یہ دیکھو کہ جس فرقے کے تم ماننے والے ہو اس کے رہنما کے اوپر جب حملہ ہوا تو 10 بھی اس کے دفاع کے لیے موجود نہیں تھے۔ 11 ہجرہ میں جب امیر مومنین کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تو 10 آدمی بھی نہیں تھے جو امیر مومنین کا ساتھ دیتے۔ اس وقت ہم کس جگہ کے اوپر کھڑے؟ عزیزان محترم، میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں گا، یہ تاریخ کا سنہری ترین دور ہے جس میں میں اور آپ کھڑے ہیں۔ کم از کم سینکڑوں سال میں ایسا دور نہیں آیا، کم از کم سینکڑوں سال میں ہم سنہری ترین دور پر ہیں۔ صرف جو خطرہ مجھ جیسے انسان کو ہے وہ یہ کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکیں جو اس عہد میں زندگی گزارنے کی ذمہ داری ہے۔ اس عہد میں زندگی گزارنے کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر یہاں پر انعام بڑا ہے، یہاں پر امتحان بھی بڑا ہے۔ مشکل اس دور کی ہے، یہ دور سادگی کا دور نہیں ہے، اور اس دور کی پیچیدگیاں بھی انتہائی زیادہ ہیں، قطعاً پیچیدگیاں زیادہ ہیں۔ کوئی سادہ کام نہیں ہے یہاں پر کہ کوئی آدمی چھوٹے چھوٹے کام انجام دے اور سمجھ لے، سادے کام انجام دے اور سمجھ لے میں نے ذمہ داری کو انجام دے دیا، نہیں، اس کے اندر بہت گہرائی ہے۔ کچھ چیزیں جو فوری انجام دینے کی ہیں، کچھ چیزیں جو لمبی مدت میں انجام دینے کی ہیں، اور قطعاً یہ دور کوئی سادہ دور نہیں ہے، یہ پیچیدہ دور ہے، اور اس پیچیدگی کے ساتھ صبر و تحمل کا دور بھی ہے۔ ہر چیز میں مشکل ہے، ہر چیز میں مشکل ہے، کوئی چیز سادہ نہیں ہے. ہاں ایک بات قطعی ہے، اگر کوئی پورے خلوص کے ساتھ خداوند متعال کی خدمت کرنے کی خاطر زندگی گزارے تو خداوند متعال قرآن کریم میں وعدہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یقیناً یقیناً جو ہمارے راہ میں کوشش کریں گے ہم یقیناً ان کی ہدایت دیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ پیچیدگی کا مطلب یہ کہ ہدایت نہیں ہے، نہیں، ہدایت واضح ہے لیکن کام پیچیدہ ہے. اب جو کچھ عراق کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے صرف یہ ہو رہا ہے، اگر کوئی اس واقعے کو دیکھے جو کچھ انجام پا رہا ہے تو حقیقت یہ انسان لرز اٹھتا ہے. جو کچھ غزہ میں میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آخری 25-27 دن کے اندر ہوا ہے، کس کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ 1800 انسان مر چکے ہیں ابھی تک، البتہ صرف بغیر کسی مقابلے کے مقاصد کے صرف اطلاع کی خاطر سوچتا ہوں مجھے کہ اگر وہاں پہ 1800 مرے ہیں تو ہمیں اصل میں نہیں معلوم کہ عراق کے اندر کتنے مر چکے ہیں ابھی تک، یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ تو یہ کیس غزہ کا ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے، بے حق ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے، اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. قطعاً میں نہیں کہہ رہا کہ مقاصد کے اندر اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے، لیکن میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری دنیا کا نظام ایک عجیب نظام ہے. بعض جگہ پر وہی خون بہتا ہے، اس سے زیادہ خون بہتا ہے، ہم توجہ نہیں دے پاتے. یہ ایک عجیب دنیا بنی ہوئی ہے. اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھیں، میں قطعاً کسی کی مظلومیت میں کمی نہیں کرنا چاہوں گا، غزہ کے لوگ مظلوم ہیں بیچارے، جیسے کہ رہبر معظم نے ارشاد فرمایا ان کی مظلومیت بالکل مقام کے اوپر، لیکن ذرا کوئی پوچھنے والا ہے عراق کے اندر داعش کے ہاتھوں کتنے لوگ مر چکے ہیں اور کس طریقے سے مرے ہیں، کس کس انداز میں ذبح کیے گئے، چوراہوں کے اوپر لا کر ذبح کیے ہیں، اس مظلومیت کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مشکل اس دنیا کے اندر ایک عجیب دنیا ہے کہ ہم اور آپ بہت ساری محدودیتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. میں نے عرض کیا اس دور کی پیچیدگی ہے، اس دور کی پیچیدگی. تو اگر ان چیزوں کو دیکھیں انسان بعض اوقات نعوذ باللہ مشکل میں آ جاتا ہے کہ اس سب کا کیا ہوگا، لیکن خدائی نظام پہ اعتماد کریں، خدائی نظام پہ اعتماد کریں، اور یقیناً جتنا ظلم بڑھتا ہے خدائی نظام کا رد عمل اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. ان مشرکوں نے، دین کے خلاف سازشیں کرنے والے کفر اور نفاق کے لشکروں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ خدا نے متعال اپنے نظام کی نصرت کے لیے کس قوم کو لے کر چلے گا، کس کس طریقے سے اپنے نظام کی نصرت کے لیے لوگوں کو تیار کرے گا. آپ اور میں تو ابھی آخری 25-30 سال کے اندر حزب اللہ کو دیکھ پائیں، اگر کوئی 50 سال پہلے لبنان کو دیکھتا اور کہتا یہاں سے تشیع کی دنیا کی طاقت پر ترین طاقت ابھرنے والی ہے، دنیا کی مضبوط ترین طاقت ابھرنے والی ہے، کوئی یقین کر سکتا تھا اس بات؟ کوئی 40 سال پہلے کے لبنان کو بھی دیکھتا نا اور ان سے کہتا تم وہ لوگوں کے جو دنیا کے اندر اہل بیت اطہار کی سب سے بڑی طاقت بننے والے ہو، وہ خود بھی نہیں مانتے شاید کہ ہم بن سکتے ہیں، وہ بھی نہیں مانتے ہوں گے کہ ہم بن جائیں گے، لیکن بن سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر کوئی ایران سے پوچھتا 40 سال پہلے تم یہ سب کچھ کرنے والے ہو، وہ نہیں مانتے. کوئی حزب اللہ سے کہتا تم کرنے والے ہو، وہ نہیں مانتے. تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا، اگر کوئی پاکستان کی تشیعوں سے کہے کہ تم بڑی طاقت بننے والے ہو، مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اپنی مظلومیت کو رونا روئیں گے کہ ہم مظلوم ہیں، بالکل صحیح ہے مظلوم ہیں، لیکن مستقبل کو دیکھو، مستقبل کے لیے سوچو. خدا نے ہمیں ذمہ داریاں دیں، بحمد اللہ رب العالمین خدائی نظام پہ اعتماد کریں، اور اس اعتماد کا اور خدا کی نصرت کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، دینداری. دینداری، دینداری اپنی تمام تر مجموعیت کے ساتھ، دینداری اپنی اجتماع اور جامعیت کے ساتھ، یعنی چھوٹے ترین احکام سے لے کر بڑے ترین پر. آپ جن شخصیتوں کو بہت آگے تک جاتا دیکھ رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت میں، ان لوگوں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی محنت کی ہے. اور جو ہم میں کمی ہے، میں اس موضوع کے اندر نہیں جانا چاہ رہا ہوں لیکن صرف اشارت عرض کر رہا ہوں، عزیزان محترم، جو ہم میں ابھی تک کمی ہے، ہم دینداری کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے. ہم کسی حد تک تجزیہ تحلیل کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ہم پلاننگ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، آرگنائزیشن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان تمام چیزوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم سے کوئی پوچھے دینداری، ہم دینداری کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. ہم سے کوئی پوچھے اخلاق اسلامی، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. یہیں سے سب کچھ ہونا ہے، یہیں سے سب کچھ ہونا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ شخص جس نے 70-80 سال کی عمر میں انقلاب برپا کرنا تھا نا, وہ 24 سال کی عمر کے اندر 4 حدیث نہ لکھتا, وہ کچھ اور لکھتا نہیں. اس نے وہاں سے لوگوں کو شروع کیا ہے. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جو کچھ بھی ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں تشیع کے اندر, یہ کچھ لوگوں کی معنوی طاقت سے ہے جنہوں نے اپنی تزکیہ نفس کے اوپر, اپنی تہذیب نفس کے اوپر بے انتہا محنت کی, اور اس محنت کے نتیجے کے اندر بڑے بڑے لوگ تیار ہوئے, اور اس کے بعد یہ سارے کام انجام پائے. خدا یہ نظام وقت دیتا ہے, اور کیوں خدا وقت لیتا ہے, اس کی وجہ یہ کہ خدا کو کسی چیز کی جلدی نہیں. کوئی آل سعود, کوئی یہود, کوئی صہیونیت اور کوئی دنیا کی شیطانی طاقت دین خدا کو شکست نہیں دے سکتی. خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کے اعمال پھونکوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے, اس برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے. درخت آپ مطمئن ہیں اپنے کام کو انجام دینے کی طرف جائے, اور جو کچھ مظلومیت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے آپ اور میں دیکھ رہے ہیں, ہمیں مستقبل کے بارے میں اتنی طاقت کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے, لیکن اپنے دل سے پوچھیے گا کیا یہ روزے ہمیشہ مسمار رہیں گے, کیا یہ مظلومیت ابدی مظلومیت ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. جب سید الشہداء کا کربلا کا لاش ابھی گورو کفن پڑا تھا, اور کوئی اس مظلوم لاشے کو دیکھتا تو اپنی نظر میں کیا سوچتا؟ وہ یہ سوچتا کہ یہ بے گور و کفن لاشا ہے, اور یہ ایک ایسا مظلوم خاندان ہے کہ اس کا وارث خود زنجیروں میں بندھا ہوا ہے, وہ کہاں اپنے باپ کی لاشوں کو دفنا سکے گا؟ سید الشہداء کی مظلومیت کو دیکھتا کہ ان کا بے گور و کفن لاشا, اور ان کے فرزند کی مظلومیت کو دیکھتا جو خود تو اور زنجیر کے اندر بندھا ہوا. اور نعوذ باللہ کوئی کم عقل کم فہم ظاہر دیکھنے والا صرف اتنا کہتا ہے کہ نہ کوئی اس لاشے کو دفن کرے گا, نہ اس لاشے کا کوئی نشان بچے گا, لیکن خدائی نظام جانتا ہے, اور اس خدائی نظام کو بی بی زینب جیسی بصیرت رکھنے والی خاتون دیکھ رہے ہیں. ان عالم غیر معلمہ نے اپنی الہی بصیرت سے یہ اعلان فرمایا کہ یہ روزہ دفن بھی ہوگا, یہ لاشہ دفن بھی ہوگا, یہاں روزہ بنے گا, یہاں لوگ آئیں گے, تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا. تو اگر آج کوئی ظاہر جنت البقیع کو دیکھے تو اس کی حالت بہت تکلیف دہ ہے. بنت رسول کی قبر بھی مسمار ہو جائے, یہ کیسی مظلومہ شخصیت ہے جو بی بی کے نام کی زیارت ہمارے پاس موجود ہے, اس کے اندر بی بی کی مظلومیت کو بیان کیا گیا, اور اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کا حق غصب کیا گیا, یہ وہ ہیں جن کے اوپر حملہ کیا گیا, یہ وہ ہیں جن کا پہلو شکستہ ہوا, یہ اب میں کہوں گا اے خدایا یہ وہ ہے جس کا قبر سے بھی بدلہ لیا گیا, یہ وہ مظلومہ ہے جس کی قبر سے بھی بدلہ لیا گیا. اگر میں چوتھے امام کو توپ اور زنجیر کے اندر بندھا ہوا کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک جا کے دیکھوں تو میں کہوں گا یہ وہ امام ہے جو زنجیروں میں بند کے چلا, اور اب میں کہوں گا یہ وہ امام ہے جس کے لاشے سے بھی دشمنی کی ہے. اگر امام مصطفیٰ کے لاشے پر تیروں کی بارش ہوئی تھی تو اب اس کی قبر کو بھی مسمار کیا. لیکن عزیزوں, ان تمام تر مظلومیتوں کے ساتھ, ان تمام تر اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہونے والی ناانصافیوں کے ساتھ, ہم سب کو پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں, اس خاندان نے ہمیں امید دلائی ہے, اس خاندان نے ہمیں کہا ہے دیکھو ایک وقت آئے گا جب ہمارا بیٹا مہدی اس دنیا کے اندر آئے گا. وہ تشریف لائیں گے, پرچم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بلند کریں گے,
اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق کو دنیا کے اندر نافذ کریں گے تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح ہم نے سید الشہداء کے روضے کو بنتا دیکھا، 1400 سال میں سید الشہداء کا روضہ بنا، مسمار ہوا، پھر دوبارہ بنا، مسلسل لوگوں کی زیارت گاہ کا مرکز رہا، تو ہم یقیناً جانتے ہیں یہ جنت البقیع بھی دوبارہ بنے گا، یہ جنت البقیع دوبارہ روضے ہوں گے، دوبارہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے یہاں پر آئیں گے۔ اور ہم اپنے دلوں سے جانتے ہیں یہ خاندان آل سعود جس نے یہ ستم روا رکھا ہے، یہ زمین کے اوپر بھی ذلت و خواری کا دن دیکھیں گے، یہ نابود ہو جائیں گے جس طرح سے آل امیہ نابود ہوئے ہیں، جس طرح سے یزید بن معاویہ نابود ہوا ہے، یہ سب نابود ہو جائیں گے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پرچم بلند ہوگا، کیوں بلند ہوگا؟ ان قربانیوں کے صدقے میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دیے ہیں، ان فداکاریوں کے صدقے میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دیے ہیں۔ بس میں کہوں گا خدایا یہ مظلوم خاندان ہے، ان کے لاشوں کی تاریخ عجیب ہے، آج انشاءاللہ آپ اپنی آواز کو بلند کریں تو ذرا سا اپنے ذہن کے اندر بی بی سیدہ کا وہ جنازہ سوچیے گا جو رات کی تاریکی میں اٹھ رہا تھا، ان سب کے حق کے لیے آواز اٹھائیے گا، اس جنازے کو سوچیں جو رات کی تاریکی میں اٹھ رہا ہے کہ کہیں غاصبین کو پتہ نہ چل جائے بی بی نے یہ عمل کیوں انجام دیا، تاکہ حق لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ پھر ایک موقع آیا جب امیر المومنین کا جنازہ اٹھنے لگا، اتنی مظلومیت کا جنازہ، تین تین جگہ، چار چار جگہ سواری بھیجی کہ کہیں دشمن قبر سے اندر قبر کو نفش نہ کر دیں۔ اس کے بعد امام مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا، اسی مظلومیت کے ساتھ، تیروں کی بارش کے ساتھ، اور سید الشہداء کا جنازہ۔ ان تمام کو خدا کا نظام یاد رکھ رہا ہے، اور ان تمام کی مظلومیت کے اندر اگر کوئی وقت سمجھ میں آتا ہے تو شاید حساس ترین وقت وہ سمجھ میں آتا ہے جب حسین کا لاشا زمین کے اوپر رکھا ہوا تھا، گھوڑوں کے چلنے کا ٹائم آیا۔ عزیزو کتنی دل میں تکلیف ہے جب جنت البقیع کے روضوں کو کوئی مسمار ہوتا سوچتا ہے، روضوں کو مسمار ہوتا کوئی سوچے، ارے اتنی تکلیف ہے۔ ذرا ذرا بی بی زینب کی دل سے پوچھ رہا، جب حسین کا لاشا زمین کے اوپر رکھا تھا، گھوڑے چلنے کے لیے تیار ہوئے، بس ایک حسین کا لاشا، سب کے وارث تھے، کوئی حسین کا وارث نہیں تھا۔ اس مظلومہ نے خدا سے کہا، اے خدایا میرے بھائی کا کوئی وارث نہیں، میں کہوں گا بی بی خدا کا نظام آپ کے ساتھ ہے، پوری دنیا میں آپ کے بھائی کے وارث ہے۔
سيعلم الذين ظلموا أي انقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جنہوں نے قبور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دشمنی کی، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار جنہوں نے جنت البقیع کے روضوں کو مسمار کیا، اس سازش میں شریک ہوئے، اس کی سرپرستی کی، اس کی حمایت کی، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار آج بھی جو ان قبور کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، انبیاء کی قبور کی اہانت کر رہے ہیں، پاک پروردگار اگر قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان قبور کی تعمیر اور ان کی عظمت کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، اہل بیت کی مظلومیت کے صدقے میں ان کے بارے